بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهل. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. سملك دعاء سرقارا كإمام الزمان. اللهم كل بليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. استقبل كم هم أبني كفتقوكا دوسرا سلسلة آغاز کریں کہ امام زمانہ اور ادب امام زمانہ. علماء فرماتے ہیں کہ جب بھی صلوات پڑھیں، کیونکہ صلوات کا ایک الگ ثواب ہے، انسان کی زندگیوں میں یہ صلوات برکت لاتی ہے، اور انسان کے قسی قلوب کو، جو قلوب گناہ کر کر کے سیاہ ہو گئے ہیں، ان کو پاک کرتی ہے. لیکن علماء فرماتے ہیں جب بھی صلوات پڑھو تو آخر میں وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ ضرور پڑھا کرو. تو خود کو عادت دیجئے، جب بھی آپ اسکول میں ہوں، گاڑی میں ہوں، روڈ پر ہوں، کسی کام پہ جائیں، فارغ ہوں، تو زبان پر یہ ورد ہو، یہ درود کا ورد ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں امام کے ظہور کی دعا کریں، کیونکہ ہر شیعہ پر واجب ہے کہ مولا کے ظہور کی دعا کرے. تو سب مل کے اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم. آج دوسرا سلسلہ گفتگو ہے کہ تقاضائے محبت کیا ہے. فضائل کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کے دل میں محبت بڑھے. مولا علی کے فضائل پڑھیں، چاہے امام زمانہ کے فضائل پڑھیں، چاہے غازی عباس کے فضائل پڑھیں، چاہے وہ فضائل کی شعر و شاعری ہو، اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ خوش ہوتے ہیں اور مجمع سبحان اللہ واہ واہ کے اٹھتا ہے. یہ صدا کیوں نکلتی ہے؟ جب انسان محبت سے سرسار ہو جاتا ہے تو پڑھنے والے کو بھی داد دیتا ہے اور خود بھی خوش ہوتا ہے. تو تقاضائے فضائل یہ ہے کہ انسان کے دل میں محبت بڑھے. حضرت علی کے فضائل اس لیے پڑھے جاتے ہیں، بی بی زہرا کے فضائل ہم اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ آپ کے دل میں محبت بڑھے. اب تقاضائے محبت دیدار ہے. دنیا میں انسان کو کسی سے بھی محبت ہوگی وہ دیدار کا تقاضا کرے گا کہ مجھے دیکھنا ہے. ماں بچے سے دیدار کا تقاضا کرے گی، بچہ ماں کو دیکھنا چاہے گا، باپ بیٹے کو دیکھنا چاہے گا، بیوی شوہر کو دیکھنا چاہے گی. دنیا میں کتنے بھی محبت کے رشتے ہیں، ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کو دیکھے. تو تقاضائے دیدار تب آتا جب انسان کے دل میں محبت ہو. تو آج ہر شیعہ کے دل میں، ہر منتظر کے دل میں یہ تقاضا ہونا چاہیے کہ میں اپنے مولا کو دیکھ لوں. ہم نے اس دن آغا محمد تقی بافقی صاحب کی کہانی سنائی کہ ان کے اندر ایک عادت تھی، وہ عادت کون سی تھی؟ امر بالمعروف کی عادت تھی. وہ کسی ظالم سے نہیں ڈرے، وہ کسی فاجر سے نہیں ڈرے، وہ کسی فاسق سے نہ ڈرے. انہوں نے اپنے اللہ کے فرمان پہ عمل کیا کہ بدن پہ کوڑے لگتے ہیں تو لگنے دو، اپنے گھر سے اپنے شہر سے اگر نکلوا جاتا ہے تو نکلوانے دو، لیکن میں امر بالمعروف کو نہیں چھوڑوں گا، نہیں انل منکر کو نہیں چھوڑوں گا. اب بعض لوگ سمجھتے ہیں امر بالمعروف صرف مولانا لوگوں پہ واجب ہے، جو مولوی ہیں ان پہ واجب ہے، لیکن امر بالمعروف ایسی چیز ہے جب سے انسان اپنے ہوش سنبھالتا ہے، جب انسان بالغ ہوتا ہے اس دن سے انسان پہ امر بالمعروف واجب ہو جاتا ہے. اب لوگوں کے ذہن میں امر بالمعروف کی کوئی بڑی سی شکل ہے، کوئی بڑی صورت بنی ہوئی ہے. امر بالمعروف یعنی کیا؟ جس طرح آپ چھوٹے سے بچے کو ماں دیکھتی ہے اگر وہ کسی گندگی میں ہاتھ ڈالتا ہے یا آگ کی طرف بڑھتا ہے یا کسی بھی ایسی چیز کی طرف بچا جاتا ہے جو اس کے نقصان کے لیے ہے، تو ماں اسے روکتی ہے. روکنے کے بعد ماں سمجھاتی ہے کہ بیٹا یہ بری چیز ہے. بچہ چھوٹا ہے، ماں گھر کے باہر نہیں جانے دیتی. اسے بچپنے میں جیسے ہمیں سمجھا جاتا تھا کہ باہر چور ہیں تمہیں لے جائیں گے، ایک طرح کا ڈر دلوایا جاتا تھا. امر بالمعروف یہی ہے. اگر کوئی خاتون بے پردہ ہے، اگر کوئی جوان گناہ کی طرف، زنا کی طرف، شراب کی طرف جا رہا ہے، تو اسے روک کر سمجھایا جائے کہ بیٹا جب یہ کام کرو گے تو یہ گناہ ہوگا، جب یہ کام کرو گے تو اپنی آخرت کو گوا دو گے. دنیا کے دن کتنے ہیں؟ مولا امام فرماتے ہیں اگر بوڑھے سے پوچھو، جوان سے پوچھو کہ تیری زندگی کیسے گزری، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کسی جوان سے پوچھے، بوڑھے سے پوچھے کہ آپ کی زندگی کیسے گزری، کسی سے بھی سوال کرتے ہیں کہ آپ کی زندگی کیسے گزری، تو سب یہ کہتے ہیں کہ میری زندگی خواب کی طرح گزر گئی. امام فرماتے ہیں اس خواب کی طرح زندگی کے لیے اپنی آخرت کو کیوں گواتے ہو؟ اس خواب کی طرح زندگی کے لیے ہم سے دور کیوں ہوتے ہو؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی گناہ کرنے تو کر دو، یہ مجلس، یہ ماتم، یہ عزاداری ہمیں گناہوں سے بچا لے گی، قبر مولا حسین ہمیں بچا لیں گے کیونکہ ہم مولا کے عزادار تھے. میں آپ سے ایک عقلی سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ بتائیے اہل بیت کی ہم تعریف کیا کرتے ہیں کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اہل بیت کا وجود وہ ہے جو ہر نجاست سے دور ہے. قرآن میں نجاستوں کا لفظ بہت مرتبہ استعمال ہوا ہے. ایک مرتبہ جھوٹ کو نجاست کہا گیا، ایک مرتبہ شراب کے پینے کو نجاست کہا گیا، ایک مرتبہ خنزیر کے گوشت کو نجاست کہا گیا. یہ ساری نجاستیں ہیں. اب بتائیے اہل بیت وہ ہیں جو نجاست سے دور ہیں، لیکن اب اگر کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو یہ انسان نجس ہو گیا. تو یہ بتائیے قیامت کے دن کیا یہ جھوٹا اہل بیت کے قریب جا سکتا ہے؟ جبکہ خدا کہتا ہے کہ اہل بیت نجاست سے دور ہیں. تو قیامت کے دن اگر آپ کے اندر نجاست تھمی ہوگی، اگر آپ کے وجود میں نجاست ہوگی، تو آٹومیٹیکلی یہ قانون قدرت ہے کہ اہل بیت نجاست سے دور ہیں، آپ اہل بیت کے قریب نہیں جا سکتے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نا امید ہو کے بیٹھ جائیں، ہم یہ کہہ دیں کہ بھائی ہم کیونکہ گنہگار ہیں. اب انسان جائز الخطا ہے، یأس جو ہے نا امیدی کفر ہے. اب آپ کہہ دیں کہ بھائی میں تو گنہگار ہوں، میں تو شرابی ہوں، میں تو زانی ہوں، میں تو جھوٹا ہوں، اس کا مطلب اہل بیت سے دور ہو گیا. اب فرمان سنیے، علماء فرماتے ہیں کہ اہل بیت گنہگاروں سے نفرت نہیں کرتے. آپ کہیں گے آپ نے کیا کہہ دیا کہ اہل بیت گنہگاروں سے نفرت کا، نہیں، اہل بیت گنہگاروں سے نفرت نہیں کرتے. جس طرح ایک ڈاکٹر مریض سے نفرت نہیں کرتا، اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ مریض کے مرض کو دور کر دے، ایک نرس کبھی بھی مریض سے نفرت نہیں کرتی، ایک ڈاکٹر کبھی بھی مریض سے نفرت نہیں کرتا، ایک حکیم، ایک طبیب، اس کا کام ہے کہ مریض کے مرض کو دور کر دے، اس کا کام ہے کہ مریض کے مرض کو دور کر دے. ڈاکٹر ہمیشہ مریض کے مرض سے نفرت کرتا ہے. اہل بیت گنہگاروں سے نفرت نہیں کرتے، وہ گنہگاروں کے گناہوں سے نفرت کرتے ہیں. جیسے آپ کے گناہ آپ سے دور ہو گئے، اسی طرح سے آپ اہل بیت کے قریب ہو جائیں گے. ساری چیز، سارا دار و مدار انسان کے ادب پہ ہے. ہم نے موضوع رکھا ہے کہ امام زمانہ اور ادب امام زمانہ، کیونکہ موضوع بہت بھاری ہے، اس موضوع کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ کے لیے ضرورت ہے کہ آپ امام زمانہ کو سمجھیں، پہلے اس کے لیے ضروری آپ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ اب ادب امام زمانہ کیا ہے، آپ کو ایک اشارہ دیتا ہوا چلوں آگے بڑھوں گا کہ کربلا میں اتنا لشکر یزید تھا، ایک سوالیہ نشان یہاں پیدا ہوتا ہے کہ حر صرف حسین کی طرف پلٹ کے کیوں گیا، وجہ کیا ہے؟ کیا حر نمازی تھا؟ کیا دوسرے نماز نہیں پڑھتے تھے؟ کیا دوسرے حافظ قرآن نہیں تھے؟ کیا دوسرے زکات حج روزہ نہیں تھے؟ سب کرتے تھے، حر بھی کرتا تھا، لیکن فرق کیا ہے دوسروں میں اور حر میں کہ صرف حر پلٹ کر حسین کی طرف جاتا ہے، دوسرے نہیں جاتے۔ سوچئے، یہ تاریخ کے جو قصے ہیں، یہ احادیث جو ہیں، جو قرآن ہے، جب تک انسان تفکر نہیں کرتا۔ میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں کہ آج مسلمان پریشان ہے، گرفتار ہے، کیا وجہ ہے؟ کہ مسلمان نے اہل بیت کو نہیں سمجھا۔ یہ آیتیں قرآن میں بھی آئی ہیں، انما یرید اللہ کی آیت کہاں پہ؟ قرآن میں ہے۔ انما ولیکم اللہ کی آیت کہاں پہ ہے؟ قرآن میں ہے۔ آیت تطہیر قرآن میں ہے، آیت ولایت قرآن میں ہے۔ کیا صرف آیت کے پڑھنے سے انسان کو ہدایت ملتی ہے؟ اگر آیت کے پڑھنے سے ہوتا تو یہ مسلمان رمضان کے مہینے میں کتنے قرآن کے ختمے نکالتے ہیں، اسی آیت انما ولیکم اللہ ورسولو، اس آیت کو کتنی مرتبہ قرآن میں پڑھتے ہیں یہ مسلمان، لیکن کیا ہدایت ملتی ہے؟ پروردگار فرماتا نہیں، پڑھنے سے ہدایت نہیں ملتی، سمجھنے سے ہدایت ملتی ہے، کہنے سے ہدایت نہیں ملتی، الاجل کہنے سے ہدایت نہیں ملتی، علی ولی اللہ کہنے سے ہدایت نہیں ملتی، محمد رسول اللہ کہنے سے صرف ہدایت نہیں ملتی۔ ہدایت واقعی اور حقیقی اور باطنی انسان کو تب ملتی جب انسان اس کو سمجھ کے پڑھے۔ اسی آئے انما ولیکم اللہ ورسولو کو انسان جب سمجھ کے پڑھے گا تو ولایت سمجھ میں آئے گی، لیکن اس طرح کہتا رہے کہتا رہے، مثال کے طور پہ مجھے پیاس لگی، آپ کو پیاس لگی، بھوک لگی، تو اب آپ بھوکے ہیں، اگر آپ سارا دن کہتے رہیں امی کھانا 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 تو کیا آپ کی بھوک بجھے گی؟ اگر میں آپ کا پیٹ بھرے گا، اگر مجھے پیاس لگی میں کہتا رہا ہوں پانی 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 تو کیا میری پیاس بجھے گی؟ کہتے ہیں نہیں، جب تک تم پانی کے ساتھ، اب پانی کہنا بھی ضروری ہے کیونکہ اگلا آپ کے لیے پانی لائے، اور پانی کا آنا بھی ضروری ہے اور پانی کا زین پینا بھی ضروری ہے جب تک آپ کی پیاس نہ بجھے۔ اسی طرح سے قرآن کو صرف پڑھنا، امام زمانہ کا صرف نام لینا، علی ولی اللہ صرف کہنا، محمد رسول اللہ صرف کہنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اسے سمجھنا ضروری ہے۔ جب تک سمجھیں گے نہیں تب تک ہمیں ہدایت نہیں ملے گی، جب تک سمجھیں گے نہیں تب تک ہم راہ ہدایت پہ نہیں چل پائیں گے۔ اسی طرح سے کربلا کے واقعے میں حر کو آپ لیجئے، بھائی کیا وجہ ہے کہ صرف حر پلٹا، دوسرے کیوں نہیں پلٹے؟ وہاں پہ تبلیغ کرنے والا مجھ جیسا کوئی گنہگار نہیں تھا، وہاں پہ تبلیغ کرنے والا حسین ابن علی تھا، کیا وجہ ہے کہ مولا کے تبلیغ کرنے کے باوجود سارے یزیدی پلٹ کے نہیں آتے؟ ہم کہتے ہیں کہ عالم دین جو متقی و پرہیزگار، اس کی زبان میں اثر ہوتا ہے، وہ امام جو تقویٰ کا معیار ہے، وہ امام جو صلات کا معیار ہے، وہ امام جو ہر چیز پاکیزگی کا معیار ہے، کیا وجہ ہے کہ وہ امام تبلیغ کر رہا ہے؟ ہر شہید کی لاش اٹھانے کے بعد مولا لشکر یزید کے سامنے جاتے ہیں اور انہیں ہدایت کر دیں گے، اب بھی پلٹ آؤ، یہاں تک کہ جب اصغر شہید ہوگا اس کے بعد بھی مولا گئے ہیں کہ اب پلٹ آؤ، اس وقت بھی مولا تبلیغ کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے کہ صرف حر پلٹا؟ یہی نقطہ ہے میرے گفتگو اور موضوع کا، کہ حر کے دل میں ادب تھا، جب حسین کے گھوڑے کی لگام کو حر نے تھاما تو مولا نے کہا حر تجھ پہ تیری ماں روئے، حر بھی یہ جملہ کہنا چاہتا تھا لیکن حر نے نہیں کہا، اے حر تو نے کیوں نہیں کہا؟ یہ حر کے دل میں ادب بی بی فاطمۃ الزہرا تھا، حر کے دل میں ادب امام حسین تھا، کہا اے حسین یہ جملہ میں بھی تجھے کہہ سکتا ہوں لیکن کیا کروں، تیری ماں زہرا ہے۔ پہلی محرم سے لے کر دس راتیں، دس محرم تک حر سوچتا رہا، کہ اے حر جس کی ماں کو تم کچھ نہیں کہہ سکتے، اس حسین کو تو کس طرح قتل کرے گا؟ اس حسین کے بچوں کو تو کس طرح پیاسا رکھے گا؟ اس حسین کے عباس کو کس طرح تو شہید کرے گا؟ اس حسین کی چار سال کی بچی کو کس طرح تو قیدی بنائے گا؟ یہ ادب تھا جس نے حر کو پلٹایا حسین کی طرف، دوسروں کے دل میں ادب نہیں تھا، وہ بے ادب تھے۔ امام کیا فرماتے ہیں مولا دعائے ابو حمز سمالی میں، کہ پروردگار مجھے ادب عطا کر۔ یہ ادب ہے جو انسان کو با عمل بناتا ہے، یہ ادب ہے جو انسان کو متقی اور پرہیزگار بناتا ہے۔ ادب والدین، بڑوں کا ادب، چھوٹوں سے محبت، یہ اسلام نے درس ادب دیا ہے. ایک حدیث پڑھوں جو انتہائی اور بہترین حدیث ہے, کہ علماء فرماتے ہیں آج کل ہمارے دل میں آ گیا کہ کون سا انسان ہوشیار ہے. دنیا میں بڑے بڑے ہوشیار لوگ پیدا ہوتے ہیں, بڑے بڑے سیاستدان پیدا ہوتے ہیں, آپ کی اپنی نظروں سے گزرے ہوں گے. آج کل معیار کیا, ہم کسے کہتے ہیں عقل مند؟ عقل مند کون انسان ہے؟ تو حدیث کے جملے, الانسان یحتاج الی العقل, انسان وہ ہے جس کے پاس عقل ہو. تو میں بھی سوال کروں گا, آپ بھی سوال کریں گے قبلہ, کیا جس کے پاس عقل ہے وہ انسان ہے؟ کہ آج کل کے سیاستدان, کیا آج کل کے ظالم, کیا آج کل کے فاجر جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں اور دنیا کو اپنی انگلیوں پہ چلا رہے ہیں, آج کل کے ہوشیار, آج کل کے بڑے بڑے چور ڈاکو جو اپنی شاتری سے اپنی ہوشیاری سے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں, ان کے پاس بھی عقل ہے؟ کیا یہ انسان ہے؟ خدا تو کہتا نہیں جو گنہگار ہے وہ لائق کل انعام, وہ تو حیوان ہے. لیکن امام کی حدیث رکتی نہیں, امام آگے جاتے ہیں, فرماتے ہیں الانسان یحتاج الی العقل, انسان وہ ہے جسے عقل کی ضرورت ہو, جو عقل مند ہو. والعقل یحتاج الی الادب, اور یہ جو عقل انسانی ہے جب تک اس میں پیمانے ادب نہیں آتا تب تک یہ انسان حقیقی انسان نہیں بنتا. ظاہری انسان تو آپ کو بہت نظر آئیں گے, لیکن با ادب انسان آپ کو بہت کم نظر آئیں گے. با ادب انسان آپ کو 5-6 نظر آئیں گے, کبھی میسم کی شکل میں نظر آئیں گے, کبھی بوزر کی شکل میں نظر آئیں گے, کبھی سلمان کی شکل میں نظر آئیں گے, کبھی مولا کی کوئی نہ کوئی مولا کا صحابی غلامی کرتا ہوا نظر آئے گا. یہ وہ انسان ہے جو مولا کے ماننے کے ساتھ ساتھ ادب امام رکھتا ہے. گناہ وہ انسان کرتا ہے جس کے دل میں ادب نہیں ہوتا. مولا آسمانوں پہ نہیں ہے, مولا ایسی زمین پہ ہمارے ساتھ ہے, ہمیں دیکھ رہے ہیں. وہ انسان جو 5 منٹ کے لیے سوچے کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے, کیا وہ پھر گناہ کر سکتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں ہرگز. اگر اس کے دل میں ادب ہوگا وہ پھر گناہ نہیں کرے گا. آج ایک فارمولہ آپ کو دینا چاہتا ہوں. ایک شخص آیا نبی خدا کے پاس, کہا یا رسول اللہ مجھے گناہ کی عادت ہے, گناہ کرنا نہیں چاہتا لیکن کیا کروں, گناہ مجھ سے ہو جاتا ہے. نبی خدا نے کہا میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ فلاں گناہ کرو نہ کرو, کون سے گناہ کرتے ہو نہیں کرتے, مجھے ڈیٹیل نہیں چاہیے, بس میں تم سے ایک خواہش کروں گا, میری اس خواہش پہ عمل کرو. کہا یا رسول اللہ کون سی خواہش؟ کہا ایک کام کرو کہ صبح سے لے کر شام تک جیسے اپنے گھر سے نکلو, جو جو گناہ کرو, جب شام کو میرے پاس میری مسجد میں آؤ تو مجھے آ کر سچ سچ بتانا تم نے کون کون سے گناہ کیے. کہا یا رسول اللہ یہ کون سی بڑی بات ہے, میں آپ کو آ کر شام کو بتا دوں گا. اب یہ واپس گیا, صبح کو گھر سے نکلا, سب سے پہلی بری عادت, سب سے پہلا برا گناہ جس کی طرف یہ آگے بڑھا. اب یہ گناہ کرنے ہی والا تھا, اس نے دل میں سوچا ارے ابھی گناہ کرو گے تو شام کو رسول کو جا کر سچ سچ بتانا ہے, کیسے نبی کو بتاؤں گا میں نے زنا کی, کیسے نبی کو بتاؤں گا میں نے شراب پی. اس نے چھوڑ دیا اس ادب کی وجہ سے کہ میں نبی کے سامنے شرمندہ ہوں گا, نبی کو کیسے بتاؤں میں نے یہ گناہ کیا, گناہ کو چھوڑ دیا, اپنے دوسرے گناہ کی طرف بڑھا. اب وہ گناہ کرنا چاہا, جیسے وہ گناہ کرنا چاہا پھر یہی سوچا ارے شام کو نبی کو بتانا ہے, یہ گناہ تم کیسے کرتے ہو. اس نے دوسرے گناہ کو چھوڑ دیا, تیسرے گناہ کی طرف بڑھا. اسی طرح ایک دن گزرا, شام کو رسول کے پاس گیا, رسول نے کہا بتاؤ کیا کیا کیا. کہ رسول اللہ گھر سے نکلا, فلاں چیز خریدی, پھر گھر گیا, یعنی کسی بھی گناہ کا اس نے تذکرہ نہیں کیا. نبی نے بھی کچھ نہیں پوچھا, واپس چلا گیا. دوسرا دن پھر وہی حالت کہ گناہ کروں گا نبی کو جا کے کیسے بتاؤں گا. تیسرا دن, چوتھا دن, یہاں تک کہ اس نے ایک ہفتہ ایک مہینہ گزر گیا. اب نبی نے اس سے پوچھا یہ بتاؤ کہ ایک مہینہ گزر گیا تم نے گناہ نہیں کیا, کیا وجہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ پہلے گناہ کی عادت تھی لیکن جب گناہ کرنا چاہتا تھا یہ سوچ مجھے گناہ نہیں کرنے دیتی تھی کہ شام کو جا کے اپنے مولا اور اپنے رسول کو جا کے بتانا ہے, مجھے شرمندگی سے یا رسول میں آپ کو کیسے بتاؤں میں نے وہ گناہ کیا ہے. اسی طرح اس شرم نے, اس ادب نے مجھے گناہ نہیں کرنے دیا. اب ایک مہینہ گزر گیا اور گناہ کی عادت بھی میرے وجود سے نکل گئی. آج بھی آپ وعدہ کریے, کیونکہ وقت کا امام کون ہے؟ امام زمانہ. وعدہ کریے, اپنے امام سے باتیں کریے, اپنے مولا سے وعدہ کریے, اپنے وجود سے وعدہ کریے کہ آج کے بعد فار ایگزامپل دن میں کوئی وقت نکالیے, ظہر کی نماز ہو, صبح کی نماز ہو یا مغرب کی نماز ہو, وقت نکالیے کہ 15 منٹ آدھا گھنٹہ آپ ہر روز اپنے مولا سے گفتگو کریں گے اور صبح سے لے کر شام تک اپنا شیڈول اپنے مولا کو بتائیں گے کہ مولا صبح کو یونیورسٹی گیا، اس کے بعد یونیورسٹی میں یہ کام کیا، دوپہر کو یہ کیا، شام کو یہ کیا، رات کو یہ کیا. اب جب آپ اپنے وجود سے خود اپنے ساتھ یہ وعدہ کر لیں گے کہ اپنی ہر روز کی روٹین آ کر اپنے امام زمانہ کو مصلی پہ بیٹھ کے بتائیں گے، اب صبح کو جب آپ گناہ کرنے جائیں گے تو یہ خیال اگر دل میں ادب ہوگا آپ کو گناہ کرنے نہیں دے گا کہ شام کو جا کر مولا کو ساری ڈیٹیلز بتانی ہے. جب تک ہم خود کو پابند نہیں کریں گے، جب تک ہم متوجہ نہیں ہوں گے کہ امام ہمیں دیکھ رہے ہیں، تب تک ہمیں گناہوں سے چھٹکارا نہیں ملے گا. وہ انسان جو ہر لحظہ چوکا ہوا رہتا ہے، ہر لحظہ متوجہ رہتا ہے کہ آج امام زمانہ کا ظہور ہوگا، کل امام زمانہ کا ظہور ہوگا، وہ انسان کبھی بھی پھر گناہ کی طرف نہیں بڑھتا. مثال دیتا ہوا چلوں، اگر کسی انسان کو خدا نخواستہ کینسر کا مرض ہو جائے، ٹی بی کی بیماری ہو جائے، اور ایسا خطرناک بیماری ہو جائے کہ ڈاکٹر اسے کہے کہ تم 30 دن میں مرنے والے ہو، اب یہ مجھے بتائیے وہ انسان کیا کرے گا؟ کیا جا کر پھر گناہ کرے گا؟ کیا جا کر جھوٹ بولے گا؟ تو آپ سب یہ کہیں گے وہ خود کو ایک کمرے میں بند کر دے گا اور نمازوں اور عبادتوں میں مشغول ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اسے پتا ہے کہ 30 دن کے بعد مجھے موت آنے والی ہے. لیکن انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اسے پتا نہیں امام کا ظہور کب ہوگا. لیکن اگر ہم اپنی سوچوں میں یہ ڈال دیں، ہم اتنے متوجہ رہیں کہ ہو سکتا ہے کہ امام کا ظہور اس جمعے کو ہو جائے، ہو سکتا ہے امام کا ظہور 2 دن کے بعد ہو جائے، کیونکہ وقت ظہور تو معلوم نہیں ہے لیکن علائم ظہور بتائے گئے ہیں. آج کل دنیا میں قتل و غارت، عراق میں دیکھیں، افغانستان میں، جہاں بھی دیکھیں، اتنی تعداد میں مسلمان مارے جا رہے ہیں. یہ سیلاب، یہ زلزلے، یہ قدرتی آفات آپ ہر جگہ دیکھ رہے ہیں، یہ علائم ظہور ہیں. یہ ظلم ہر جگہ آپ دیکھ رہے ہیں، مظلوم صدایں دینے، ہر انسان کی زبان پہ کوئی نہ کوئی ناجی آئے، کوئی مددگار آئے اور آ کر ہماری مدد کرے. جب تک خود کو متوجہ نہیں رکھیں گے. کبھی آپ نے سوچا کہ حسین کو کتنے